الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم كلمات فأتمهن قال إن جاعلك الناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم. محترم حضرات اور خواتین، الحمدللہ سورہ آیت نمبر 123 تک کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں. آپ کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سورہ بقرہ کا جو پہلا حصہ ہے وہ 18 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور ان 18 رکوعوں میں چار تمہیدی نوعیت کے تھے، جس میں سورت البقرہ میں سابقہ جو صورتیں نازل ہو چکی ہیں، خاص طور پر مکی صورتیں، ان کا خلاصہ آیا. پھر اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے وہ 10 رکوعوں پر مشتمل تھا، جس میں یہودیوں سے خطاب تھا، بنو اسرائیل سے خطاب تھا. الحمدللہ اس کا مطالعہ ہم نے مکمل کر لیا پچھلی نصف میں. اب یہ جو اس کے بعد چار رکوع ہیں، یہ عام طور پر یہ تحویلی نوعیت کے رکوع کہلاتے ہیں. اب تحویلی نوعیت کیا ہے سمجھ لیجئے، ایک امت ہے عظیم امت، انی فضلتکم علی العالمین، اس امت کو اس منصب سے معزول کر کے ایک نئی امت محمدی علیہ السلام پوشی ہو رہی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اب تحویل قبلہ کا واقعہ بھی آئے گا. پہلے حضور بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، کعبہ کی طرف نماز پڑھ رہے، تو گویا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شفٹنگ ہو رہی ہے. لہذا یہ جو عظیم منصب پر کا معاملہ ہے، تحویل کا معاملہ ہے، اس کی ابتدا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی شخصیت سے. یہ بات بھی نقطہ نوٹ کرنی ہے کہ دعوت کے مرحلے میں ہمیشہ جو کامن فیکٹر ہوتا ہے اس سے جو ہے بات، اگر اختلاف رائے سے بات کا آغاز کیا جائے تو بات بن نہیں سکتی. ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت یہ کہ یہودی بھی ان کا احترام کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی ان کا احترام کرتے ہیں، ہمارے تو جد امجد ہی ہیں. اور ایک رائے کے مطابق یہ جو ہندی ابھی جو برہمن کا تصور ہے، یہ کہیں نہ کہیں سے جڑتا جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، واللہ عالم. بارہ چار سولائزیشن اس وقت بڑی بڑی جو کہی جاتی ہیں، یہودی، عیسائی، مسلمان اور ہندو بھی تحریر، ان چاروں کا تعلق کسی نہ کسی اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے. یہی وجہ پر دعوت کا انداز ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو نمایاں کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آزمایا، اور آزمائش کسی ایک انسانی زندگی میں جس جس پہلو سے ہو سکتی تھی، وہ ساری کی ساری آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آئی. انشاءاللہ اس پہ کبھی آپ اگر مطالعہ کرنا چاہیں تو بہت پیاری کتاب ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، عید الاضحیٰ اور فلسفہ قربانی. یہ فلسفہ قربانی ہے، اس کے پیچھے اس میں خاص طور پر اسی آیت کو بیس بنا کر محترم ڈاکٹر صاحب نے ابراہیم علام کی جو قربانی ہے ان کا تذکرہ کیا ہے. یہاں پر انشاءاللہ مکتبے پر موجود ہے. بہرحال مختصرا میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ کیسی کیسی قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی. ان قربانیوں کے نتیجے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو امام الناس کا لقب عطا فرمایا. تین القاب ملے ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ تعالی کے حوالے سے خلیل اللہ، اللہ کا دوست، انبیاء کرام سے تعلق کے حوالے سے ابو الانبیاء، انبیاء کرام کے والد، ان کی نسل میں سارے کے ساری نبوت اور رسالت ہے، اور انسانوں، عام انسانوں سے تعلق والے سے امام الناس کا لقب ملا ابراہیم علیہ السلام والسلام کو. اب یہ جو تحویلی نوعیت کی گفتگو ہے، اس میں آغاز ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے ہو رہا ہے، ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. آیا وَإِذِ ابْتَلَاهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے رب نے، اس کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑی بڑی باتوں میں آزمایا تھا. بھی کلمات، یعنی آزمائش سے بہت سخت تھیں. فَأَتَمَّهُن، لیکن ان تمام آزمائش سے وہ پورے ہوتے ہیں، انہوں نے ان تمام سوالات، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ وہ تمام کے تمام آزمائش پاس ہو گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. ابھی آزمائشیں کون کون سی تھیں، اس حوالے سے میں چند باتیں عرض کروں گا. کسی بھی انسان کا سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فکری اور نظری رہنمائی ہاتھوں کی ہے، جب جوان ہوا دیکھا اس نے اپنے پورے معاشرے میں مختلف نوعیتوں کے عقائد ہیں، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی توحید پر ہے. اب یہ لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے اس شخص کا کہ وہ اپنے عقائد کو شعوری طور پر اڈاپٹ کرتا ہے، یا پھر یہ جو معاشرے میں چلا آ رہا ہے وہی اختیار کر لیتا ہے. ہم میں سے اکثر و بیشتر غور و فکر نہیں کرتے، جو ہمارے والدین تھے ہم وہی دین اڈاپٹ کر لیتے ہیں. عام طور پر یہی طرز عمل ہوتا ہے، چاہے وہ یہودی یا ہندو یا مسلمان ہو. پیدائشی طور پر مسلمان تھا تو مسلمان ہو گیا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو غور و فکر کر کے حقیقت تک پہنچتے ہیں. پہلا انسان ابراہیم علیہ السلام کا تھا. ان کے اپنے گھر میں جو ان کا باپ ہے اظہر، وہ بت پرست ہے، اور بت پرستی کرتا ہے، بت بناتا ہے، کھیل کرتا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ یہ آزمائش بہت سخت تھی کہ گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بڑا بت موجود ہے. اب چاہتے تو وہ اسی گدی پر رہتے، باپ کے انتقال کے بعد بڑے ایٹس ان کا حاصل ہو جاتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کے نتیجے میں یہاں تک پہنچ گئے کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، لہٰذا شرک کا انہوں نے شدید ابطال کیا، حالانکہ دلائل دیے، اس کی تفصیل انشاءاللہ پڑھیں گے ہم سورت الصافات وغیرہ میں. بہرحال پہلا ہوا نظری و فکری، ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. قوم شرک کرتی ہے، ستارہ پرست ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام میں سے کسی کی پوجا نہیں کی. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. الفاظ انہوں نے کہہ دیے کہ میں نے تو اپنا رخ کیا اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو زمین اور آسمان پیدا کرنے والے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں. گویا اس پہلے امتحان میں کامیاب ہو گئے. پھر یہ کہ قوم، گھر اور جان، والدین، اولاد، ان سب کی محبت بھی اللہ پاک نے انسان کے اندر رکھی ہے، لیکن ظاہری بات ہے توحید کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑنا پڑ، باپ دشمن ہونا، باپ مشرک تھا، خود توحید پر قائم رہے، اپنے باپ کو دعوت دے رہے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، لا اللہ کے ساتھ شرک نہ، میرے پاس وہ علم آیا، آپ میری اتباع کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. سورہ مریم میں پوری تفصیل آتی ہے. باپ کو شدید غصہ آیا کہ میرا بیٹا مجھے ہدایت دینے آ گیا، کیا باپ نے یہاں سے دفاع ہو جاؤ، نکل جاؤ فوری طور پر میرے گھر سے، اور واہجرنی ملیا، فوری طور پر نکل جاؤ، میں تمہیں یہاں پہ برداشت نہیں کرنا چاہتا. اپنا گھر چھوڑ دیا ابراہیم نے، لیکن گئے کہتے ہیں، جاتے وقت کہتے ہیں سلام علیک، آپ کا سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کر، اور میرا رب میرے لیے بہت مہربان ہے. گھر چھوڑ دیا لیکن توحید باری تعالیٰ نہیں چھوڑی، ماں باپ کی محبت چھوڑ دی، قوم کو دعوت دی، قوم دشمن بن گئی، اور پورے دلائل کے ساتھ دعوت دیا. وقت نہیں کہ میں سارے یہاں پر بیان کر سکوں. گویا قوم پر حجت تمام کر دی، نہ یہ بت رب ہیں، نہ یہ چاند سورج ستارے، لیکن قوم ماننے کے بجائے دشمن ہو گئی. قوم نے آگ میں ڈال دیا، آگ میں گرنا پسند کر لیا، لیکن توحید کو نہیں. بڑے پیارے الفاظ ہیں علامہ اقبال کے، بے خطر کود پڑا آتش نم عشق، عقل ہے محب تماشائے لب بام، ابھی عقل ابھی سوچی نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام بہرحال توحید پر ڈٹے رہے. قوم کی منی مول لی، گھر والوں کی دشمنی مول لی، اپنی جان اس دین والے سے قربان کر. اسی طرح آخری امتحان جو ہوا وہ بھی آپ کے علم کو چھوڑ کر ہجرت کی، اپنی ایک نسل کو، ایک بیٹے کو، جو بہت ہی دعاؤں کے بعد اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا. 87 برس عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن آخری آزمائش کیا گئی، اس بیوی کو اور اپنی اولاد کو آباد کر دو میرے گھر کے سامنے، بالکل جنگل، بیابان، صحرا، زندگی کوئی وہاں پر موجود نہیں تھی، پانی نہیں تھا، یہ سب سے بڑی پر آباد کر کے آگے اولاد کی محبت بھی قربان کر دی. یہ اولاد محبت کا آخری امتحان ہے، کلائمیکس، جب وہ اولاد 13 برس کی ہوئی، 100 سال کا بوڑھا آدمی جس نے پوری زندگی اپنے دین کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری امتحان لیا، اب ان شے اللہ کی راہ میں ذبح کر دو، میری راہ میں ذبح کر دو. اور آپ کو معلوم ہے یہ آزمائش سے بھی گزرے ابراہیم علیہ السلام. سورہ صافات میں آپ کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے بچے میں نے دیکھا ہے خواب میں، انی اصبرا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے. ساری باتیں بیٹا کس کا تھا، ان کا جواب کیا دیتے ہیں، یا عمر، اے میرے ابا جان، کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جائے، ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین، میں آپ سامنے، میں آپ کے ساتھ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. لہٰذا باپ اور بیٹے دونوں نے جو اللہ کے حکم کے سامنے گردن پر چھری چلائی ابراہیم علیہ نے، وہ بات دوسری کہ ممتحن تھا، امتحان لینے والا، اس کی کرنی تھی، ظاہری بات ہے ذبح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. آزمائش میں کامیاب ہوگا ابراہیم علیہ السلام، اس کی تفصیل انشاءاللہ سورۃ الصافات میں آئے گی. گویا نظری امتحان ہو، گھر، محبت، جان، اولاد، وطن، بیوی، ساری کی ساری محبتیں جو ہو سکتی ہیں، اس کو پر قربان کر دی. یہ ہے فلسفہ قربانی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اس کو بڑی بڑی باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اس میں وہ کامیاب ہو گئے. اس کے بعد عظیم لقب ملا ان کو، ایسے گھر بیٹھے نہیں ملا. قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ نے فرمایا ابراہیم تمہاری ان قربانیوں کے سلے میں اب میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناؤں گا، امام الناس کا لقب دیا گیا. اب دیکھیے نیک انسان کے اپنا اپنا جائزہ لے لیجئے، ہر نیک انسان یہ چاہتا ہے بھی نیک ہو، اور آپ کی نیکی ڈیپینڈ اس پہ کرتی ہے کہ اپنی اولاد کو کیا بنانا چاہتے ہیں. خود تو نیک ہیں لیکن اولادوں کو بھیجیے امریکہ تاکہ بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کریں اور سب کریں، یہاں کر کیا کریں گے. اگر خود نیک ہیں، دین پر چلنے والے ہیں، تو اپنی اولاد کے بارے میں فکر کیجئے کہ وہ بھی اللہ کے دین پر چلنے والی ہے، تو آپ کی نیکی واقعتاً جو ہے نیکی ہے. آپ کے بارے میں اگر فکر نہیں ہے تو نیکی آپ کی ڈاؤٹ فل ہے. لہٰذا فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز عمل، پہلا سوال کیا کیا، قال ومن ذریتی، کہ اے میرے رب، میری اولاد کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہے، مجھے تو امام الناس بنایا ہے، اولاد کے بارے میں کیا فیصلہ ہے. اس پر اللہ کا جواب سنیے، قال لا ینال احد الظالمین، فرمایا اللہ نے کہ یہ میرا وعدہ امام الناس ہونے کے حوالے سے تمہاری جو اولاد میں سے ظالموں تک نہیں پہنچے گا. یہ جو امام الناس کا معاملہ ہے یا امامت کا معاملہ ہے, اس کا کسی رشتے داری سے کوئی بھی ہو, کہیں بھی ہو, تمہاری سنت پر عمل کرے گا اس کو عروج دوں گا. تمہاری اپنی اولاد ہو, تمہاری اپنی نسل سے ہوگا, لیکن شرط کرے گی تو میں یہ مقام عطا نہیں فرماؤں گا. ظاہری بات ہے کس کو سنائے گا؟ یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے, لہٰذا ان کو یہ بات سنائی جا رہی ہے کہ ابراہیم سے اگر اپنے آپ کا اپنا تعلق جوڑتے ہو تو ابراہیم تو توحید پرست تھے, انہوں نے تو یہ گھر قائم کیا تھا. دنیا کے بت قدوں میں پہلا گھر خدا کا, ہم پاسباں ہیں اس کے, وہ پاسباں ہمارا, یہ تو توحید کا مرکز تھا. تم نے یہیں پر شرک کرنا شروع کر دیا. تو قال اللہ یہ احد الظالمین, اللہ نے جواب دیا میرا یہ وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا, بڑا ہی روحانی مقام ہے قرآن حکیم کا یہ, خانہ کعبہ کی تعمیر اور وہاں پر لوگوں کا جمع ہونا حج پر, جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. واقع یہ کہ وہ لوگ جو وہاں جا چکے ہیں اور عمرہ یا حج کر چکے ہیں, وہ اس آیات مبارکہ کو صحیح معنوں میں سمجھیں گے, عزت حاصل کریں گے, ایک روحانی تسکین ان کو حاصل ہوگی ان آیات مبارکہ سے. اور جو نہیں گئے ان کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ لازمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اس گھر کا دیدار کرا دے. وَإِذْ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا, اور یاد کرو جب ہم نے بنایا اس گھر کو, البیت یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر خانے کا, مثابتن اجتماع کی جگہ, اور مثابتن کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پر انسان بار بار جانا چاہے, جو ایک مرتبہ وہاں چلا جائے جی چاہتا ہے اللہ پاک اس کو جگہ دے. لِلنَّاسِ تمام لوگوں کے لیے, وَأَمْنًا اور امن کی جگہ بنا دیا. یہ مشرکین ما اس میں بھی آپ کو بتایا کہ یہ خانہ یہ امن کی جگہ تھا, یہاں پہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اور ہم نے حکم دیا کہ یہ جو مقام ابراہیم جگہ بناؤ, یہ خاص مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی, وہاں ان کے پیروں کے نشان موجود تھے. بارہ کی جگہ ہے جہاں پر آپ طواف کے دوران طواف مکمل دو رکعت نفل پڑھتے ہیں, یہ سنت ہے. لہٰذا فرمایا ہم نے کہ مقام ابراہیم نماز کی جگہ بنا لو. وَأَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ مَعِيدَ أَنْ طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ, اور ہم نے تو وعدہ لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, تم دونوں میرے گھر کو پاک رکھنا, طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. یہ وعدہ اصل میں خانہ کعبہ ہی نہیں, ہر مسجد خاص طور پر جو ہے اس میں یہ وعدہ ہے کہ اس کی ظاہری صفائی بھی ہو اور خاص طور پر باطنی طہارت بھی. ظاہری صفائی کیا ہے؟ صاف ستھرا رکھا جائے, اس کو کلین رکھا جائے, کچرا نہ ہو. اور سب سے اہم تر بات یہ کہ شرک کی وہاں پر نجاست نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں پر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے. تو ہم نے تو وعدہ لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ میں رکھو طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع و سجدہ نماز پڑھنے والوں کے لیے. اب ابراہیم علیہ السلام کی بڑی جامع دعا آ رہی ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا, اور یاد کرو اس وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی اس طرح کہ اے میرے رب تو بنا دے, ربی جعل, اے اللہ تو بنا دے حاضہ اس کو یا اس گھر کو, بلدن آمینہ امن والا شہر, ورد آلو من ثمرات, اور رہنے والوں کو پھلوں میں سے عطا فرما, رزق عطا فرما. اب یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی خاص طور پر ایسے قبول ہوئی کہ جو لوگ بھی گئے وہاں پر وہ جان سکتے ہیں کہ دنیا بھر کا بہترین پھل وہ وہاں پر آپ کو مل جائے گا. خانہ کعبہ میں یا مکے میں کوئی بھی شے نہیں پیدا ہوتی, یہ ایسی وادی ہے, وادی غیر ذی زرعین, ایسی وادی ہے زراعت نہیں, لیکن پوری دنیا کا بہترین پھل جو وہاں پر آپ کو ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جو انہوں نے فرمائی تھی کہ اللہ کا شہر بنا, آج بھی امن کا شہر ہے, انشاءاللہ قیامت امن رہے گا. اور نمبر دو, ورزو کالو من ثمرات, اور وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما. لیکن جو دوسری دعا کی اس میں ریلیشنز دیکھیے ذرا, وہاں پر الفاظ کیا تھے, میری امت, میری اولاد کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہے؟ اللہ نے فرمایا اولاد کا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے جو ظالم ہوں گے مشرک ہوں گے فیصلہ نہیں ہے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے خود ڈیشن لگا دی, من عام اللہ والیوم الاخر, اے اللہ یہ مادی نعمت ہے تو ان کو عطا فرما میری اولاد میں سے جو اللہ رکھے. مادی نعمتوں کا معاملہ یہ کہ اللہ پاک نے یہ سب بھی رکھی ہوئی ہے. جو توحید کا معاملہ تھا وہ صرف ان لوگوں کے لیے, امامت کا معاملہ تھا جو توحید پر قائم رہیں گے تمہاری اولاد میں, ان نعمتوں سب کے لیے. لہٰذا اللہ کی طرف سے جواب کیا آیا, قال ومن کفر, اے ابراہیم جو کفر بھی کرے گا, فأمتعه قلیلا, تو اس کو بھی میں دنیا کی نعمتیں عطا فرما دوں گا تھوڑی بہت. ثم أصره إلى عذاب النار, اور پھر ایسے لوگوں کو میں جستا جستا کھینچ لاؤں گا دوزخ کے عذاب کی طرف, وبئس المصیر, اور وہ بہت ہی برا. وہ مادی نعمتوں کا معاملہ یہ کہ وہ سب کے لیے, بلکہ یہاں پر الٹا ہی معاملہ ہے کہ مادی نعمتیں دنیا میں کافروں کو زیادہ دی جاتی ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے. آج دنیا یہ جو دنیا مومن ہے, مومن خانہ ہے, وہ جنت اور کافر, اور کافر کے لیے کافروں کو بے تحاشا دی گئی, جتنی چاہے کر لیں.
لیکن پھر کافروں کے لیے جہنم میں آخر میں اور اہل ایمان کے لیے جنت آخرت میں. تو فرمایا قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أصبره إلى عذاب النار وبئس المصير. بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب اس کے بعد بڑی جامع دعا ہے خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کی. اب ذہن میں لے آئیے دونوں باپ بیٹا, سال عمر ابراہیم علیہ السلام کی اور 13 برس اسماعیل علیہ السلام, یہ دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. یہ خانہ کعبہ سب سے تعمیر کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے, جس طرح قرآن حکیم میں آتا ہے ان اول بیت وضع للذی ببکہ, سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی جو بکہ میں یعنی خانہ کعبہ نے جو ہے وہ تعمیر کیا تھا. گزرنے کی وجہ سے سیلاب کی وجہ سے ابھی بھی وہ جگہ ایسی ہے, بہت نیچے چاروں طرف پہاڑ ہے, ظاہری بات ہے بارش ہوتی تو بہت تیزی سے ٹریس وہاں سے, تو اس کی جو دیواریں تھی وہ منہدم ہو گئی تھی, لیکن بیس باقی تھی, قواعد وہاں پر باقی تھے, اور انہیں قواعد پر انہیں بیس پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی جو ہے تعمیر فرمائی ہے. اس واقعہ روحانی واقعہ ہے, اس کا تذکرہ آ رہا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اور اس وقت کو بھی یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس گھر کی بنیادوں پر تعمیر آ رہے تھے, بلند فرما رہے تھے اس کو, اور ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں ربنا تقبل منا, اے رب تو ہم سے یہ کوشش کو اس محنت کو قبول فرما لے, انک انت السمیع العلیم, یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا. یہ دعا یاد کر لیجیے, لائے عمل ٹھیک مل جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کریں, اللہ تو ہم سے قبول کر لے جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی محنت کی ہم نے, اور تو سب کچھ جاننے والا ہے اور سب کچھ سننے, جو بھی اخلاص ہے تو جانتا ہے. ربنا واجعلنی معینی لکا, اب یہ دعا خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے. یہ اپنی امت میں سے ایک نبی اور رسول کی جو ہے بعثت کی دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو فرمایا واجعلنا مسلمین لکا, اے ہمارے تو ہمیں ہم دونوں کو اپنا فرما بر بنائے رکھ. اب ذہن میں رکھیے مسلم کے الفاظ آ رہے ہیں, 100 برس عمر ابراہیم ادگی قربانیوں میں برداریوں میں گزری, اس کے باوجود دعا کیا کر رہے ہیں, اے رب ہمارے تو ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ. ومن ذریتنا, اور ہماری اولادوں میں سے امتم مسلمت لک, ایک ایسی امت اٹھا امت مسلمہ جو تیری فرما بردار. وارنا منا, اور اے ہمارے اب جب گھر تعمیر فرما تو اس کے حج کے جو مناسک ہیں وہ بھی تو ہمیں سکھا دے, ہمیں دکھا دے. وتب علینا, اور ہم توبہ قبول فرما لے, ہماری طرف نظر کرم فرما لے. وانک انت التواب الرحیم, اور یقیناً تو ہی ہے جو بہت زیادہ توبہ کا قبول فرمانے والا ہے, بہت رحم فرمانے والا ہے. یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اے ہمارے ہماری امت میں سے ایک ایسی ہماری اولادوں میں سے ایک ایسی امت اٹھا جو تیری فرما بردار. لہٰذا بہت ہی پیاری, بلکہ آیت 129 پہلے پڑھ لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. امت مسلمہ کی دعا پہلے آ گئی, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خاص دعا ابراہیم علیہ السلام کی. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, اے رب ہمارے تو ہماری اس نسل میں سے اٹھا ایک رسول انہی میں سے, اور وہ کریں کیا, علیہم آیاتا, جو ان پر تیری آیات تلاوت کر کے ان کو سنائے. یعلمہم الکتاب والحکمہ, اور وہ ان کو تعلیم دے کتاب کی, شریعت کی, اور اس کی حکمت بھی بتائے, حکمت کی تعلیم بھی دے. ویزکیم, اور ان کا تزکیہ بھی کرے. انک انت العزیز الحکیم, اے رب ہمارے یقیناً تو ہی ہے جو زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے. آیت نمبر 129 پہلی مرتبہ آ رہی ہے, اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے, پہلو آمنا سے حویدہ دعائے خلیل اور نبید مسیحا, دعائے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی, نبید مسیحا حضرت مسیح نے آ کر بھی جو ہے نبی سنائی تھی کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے, سورہ صف میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. لیکن آپ نے محسوس کیا کہ یہ ساتھ ساتھ ان کا ایک طریقہ ایک طرز عمل بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ رسائیں تو کرے کیا, اور تیری آیات سنائیں میری امت پر, میری نسل پر جو ایک نبی جو ہے وہ مبعوث کیے جائیں, وہی آیات ان کو پڑھ کر سنائیں, اس کتاب کے ذریعے سے یا آیات قرآنی کے ذریعے سے ان کی تعلیم و تعلم کا معاملہ سکھائیں, ان کا تذکیہ کریں. گویا چار باتیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں موجود ہے. نمبر 1 آیات قرآنی کی تلاوت, نمبر 2 شریعت کی تعلیمات جو ہیں وہ بات کرنا, نمبر 3 شریعت کی تعلیمات کی حکمت کرنا, اور نمبر 4 ان کا تزکیہ کرنا, تزکیہ نفس. انک انت العزیز الحکیم, یقیناً اللہ تو ہی ہے جو زبردست اور کمال حکمت والا. تو اتنی اہم آیت مبارکہ قرآن حکیم میں چار مرتبہ ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی طریقہ کار. اس طریقہ کار کی بنیاد پر آپ نے لوگ جمع کیا, بنیاد محسوس بنایا, اجتماعی نظام کے حوالے سے اس باطل نظام کو اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے ایک جو اجتماعیت مجتمع کی لوگوں کو فراہم کیا وہ آپ نے طریقہ یہ تھا. لوگوں کو آیات قرآنی کے ذریعے متاثر کیا, لوگوں کو آیات قرآنی کے ذریعے ایمان پیدا کیا, ان کے دلوں میں تقویٰ پیدا کی, وضاحت کی, اور پھر بڑھا کر ان کا تذکیہ کیا. یہاں پر تھوڑی سی ترتیب آگے پیچھے انشاءاللہ آگے جب اللہ کی طرف سے اس کا جواب آئے گا تو چند فرق ہوگا. بہرحال چار مرتبہ آیا سورہ بقرہ میں, اس وقت ہم پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں. پھر ایک اور مرتبہ آئے گا 151 آیت میں, سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں, اور پھر یہ مضمون اپنے اہمیت پہ پہنچے گا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں جا کر, جہاں پر انشاءاللہ اس کی تفصیلی جو ہے وہ گفتگو کی جائے گی. تو فرمایا حضرت کی اس طرح سے کہ اللہ تو ہماری اولادوں میں سے ایک ایسی امت اٹھانا اور ہماری اولادوں میں سے ہی ایک ایسا نعت ان کو پڑھ کر سنائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دعا کتنے عرصے بعد مکمل جو ہے وہ قبول ہوئی, 2500 سال بعد, 2500 سال بعد نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور آپ کو یہ منصب عطا فرمایا. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کوئی نبی اور رسول نہیں آیا, یہ سارے کے سارے نبی اور رسول وہ دوسری جو اولاد تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, حضرت اسحاق اور ان کی اولاد حضرت یعقوب, ان کی نسل میں آیا جو بنی کہلایا, اور سارے کے سارے نبی اور رسول ان میں آتے رہے سوائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے, اس میں ایک ہی نبی آئے ہیں اور وہ ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یرغب عن ملت ابراہیم الی نفسہ, ابراہیم کے ساتھ ابراہیم پر جو نہیں ہوگا تو کون ہے وہ جو منہ موڑے منہ پھیرے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت سے, ان کے دین سے, الا من شخص, سوائے اس کے جو اپنے آپ کو خود ہی بے وقوفی میں ڈال دے, خود ہی اپنے آپ کو روح بنا لے. ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے, آپ کا جو طریقہ ہے, وہ یقیناً سب سے بہتر ہے. تو جو کوئی بھی ابراہیم سے اپنا تعلق نہیں جوڑے گا وہ خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے حوالے کر رہا ہے. کیوں؟ ولقد صفیناہ, اس لیے کہ ابراہیم کو پتا اس دنیا کی زندگی میں ہمارے چنے ہوئے بندے تھے, اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کیسی کیسی قربانیاں دی ابراہیم علیہ السلام نے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, بھی یقیناً وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے. اور ایک جملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی پوری زندگی بیان فرما دیا. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ, جب کبھی بھی اس کے رب نے کہا فرما برداری اختیار کرو, میرا یہ حکم مانو, قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, تو ان کا طرز عمل تو یہ تھا کہ انہوں نے اپنی گردن جھکائی, انہوں نے کہا کہ میں نے رب اپنے, میں نے فرما برداری اختیار کی تمام جان والوں کے رب کے. وہ یا توحید پر کر رہے, چاہے زندگی جائے, گھر والے چھوٹ جائیں, بیوی بچے کی محبت قربان ہو, لیکن وہ اللہ کا بندہ اللہ کے احکامات پر قائم رہا. اب یہاں ابراہیم بنی ہوا, اور اسی بات کی وصیت کی تھی ابراہیم نے بھی اور یعقوب نے بھی اپنی, یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین, دیکھو میرے بچوں, میری اولادوں, میرے رب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ دین کو پسند کیا ہے, دین اسلام کو پسند کیا ہے. فلاں اللہ وان تم مسلمون, ورنہ ہرگز موت نہیں آئے مگر تمہیں حالت فرما برداری میں. ام کنتم شہداء, تو کیا ہے یہ مثبت گواہ تھے, موجود تھے. اس حضرت یعقوب الموت, جب یعقوب علیہ السلام پر موت کی کیفیت آئی تھی. اس خال علی بنی, جب انہوں نے اپنے سارے بچوں کو ڈر کے کہا تھا ان سے, خدون امین بادی, تو میرے بعد میرے انتقال کے بعد کی عبادت کرو گے. قالوا نعبد الہك و الہ ابائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد, تو سارے بچوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان عبادت کریں گے ایک ہی الہ کی. ابراہیم کا آپ کے آبا و اجداد ان کا بھی الہ ہے, یعنی ابراہیم اسماعیل اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام, الہ واحد, ایک ہی خدا ہے جس کی ہم عبادت کریں گے. ونحن لہ اسی کے فرما بردار رہیں گے. تلک امت ان کا خلد, دیکھو یہ ایک امت تھی جو گزر چکی, انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے, اللہ کے احکامات پر عمل کیا. لہا ما کسبت, اور ان کے لیے ہے جو کچھ انہوں نے کہا. ولکم ما کسبتم, اہم بات, تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم کماؤ گے. آتے تو آبائی تمہارے مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو. جس طرح علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں جو آپ کہیں کہ میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے, تھے تو آبائی تمہارے صحابہ کرام مگر تم رہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر رہو. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں, وہ زمانے میں سے مسلمان اور تم خوار ہوئے تار پورا ہو کر. لہذا فرمایا لہا ما کسبت, وہ عظیم امت تھی, وہ گزر گئی, اپنے وقت میں انہوں نے گزار دیا. ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کمایا, انہوں نے نیکی کا عمل کیا ہے, اللہ کے درجات پائیں گے. بلا تم ماں کسب تم, تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم کماؤ گے. بلا تو سالون اما کانو یا معلوم, تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کیا کرتے تھے, تمہارے آبا اجداد کیا کرتے, یہ نہیں پوچھا جائے گا تم سے, تو یہ پوچھا جائے گا تم کیا کر کے لائے. کتنے سوالات پوچھے جائیں گے, پانچ سوالات ہر انسان سے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, سورہ مریم کی آیت مبارکہ ہے. ہر شخص اللہ کے سامنے حاضر ہوگا فردن فردن, ایک ایک شخص اللہ کے سامنے حاضر ہوگا, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے پانچ سوالات کرے گا. سوال ان عمری سیما اپنا, عمر کہاں کھپائی, کن کاموں میں لگائی, اور جواب دو. دوسرا سو پر عمر کا بہترین حصہ, وہ ان شباب ہی سیما ابلا, جوانی کس کام میں لگائی, جب سارا کی صلاحیتیں تھی, ہم نے تمہیں نعمتیں دی تھی, علم تھا تمہارے پاس, کس کام میں لگایا. دودھ پانی سے متعلق. تیسرا سوال مال ہی من این اکتسبا، مال کہاں سے کمایا. چوتھا سوال و فیما انفقا، کہاں خرچ کیا. اور پانچ خاص طور پر دورہ تجمہ قرآن میں شریک رفقا اور رفیقات اور سارے میرے احباب کے لیے، واقعہ یہ کہ مشکل سوال بن جائے گا ہمارے ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات آ رہے ہیں. سوال یہ ہوگا کہ وہ علم جو تم تک پہنچا تھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا. تو جہاں یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے الحمدللہ، وہ علم جو فائدہ مند ہو وہی مانگنا چاہیے. عقائد درست ہوں گے، اعمال درست ہوں گے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس کے احکامات کے مطابق عمل نہیں کیا تو یہی علم، یہی قرآن ہمارے خلاف استغاثہ لے آئے گا. القرآن حجت اللہ، صحیح مسلم کی حدیث حضور نے فرمایا یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا گواہی دے گا. تو دعا ہی کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ قرآن حکیم ہمارے حق میں گواہ بن جائے. ولا تسالون عما كانوا يعملون وقالوا قولوا هودا او نصارى تهتدوا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے جنت میں چلے جاؤ. اس کا جواب دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ابھی آپ فرما دیجئے کہ ہم نتبعو، ہم اتباع کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو بالکل حنیف تھے. یا حنیفہ کے جو دوسرا ترجمہ کیا اصل سب وہ یہ ہے کہ ہم تو یکسو ہو کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کے طریقے کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. چھ مرکی میں ابراہیم علیہ السلام کے یہ الفاظ آئے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی بڑی سند اللہ کا فرمائی. وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حدیث چھپ چھپ کر سیما لیتی ہے تصویریں، کہیں نہ کہیں کوئی اعتبار سے انسان بہرحال صرف کر ہی بیٹھتا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح شرک کو پہچانا اور ہر طرح کے شرک کا ابطال کیا، یہ بہت مشکل ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. بہرحال ہم تو اتباع کرتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت سے. قولو، اے مسلمانوں، جب تم سے کوئی یہ بات کہیں کہ یہودی ہو جاؤ اس نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، تو اس کا جواب اس طرح سے کرو، قولو اس طرح کہو آمنا باللہ سبحانہ وتعالیٰ پر، وما انزل الینا، اور ہم ایمان لائے اس کلام پر جو ہماری طرف نازل کیے گئے قرآن پر. وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و الاسباط، اور ہم ان تمام چیزوں پر، ہم ان پر ایمان لائے جو نازل کی گئی ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، ان کی اولادوں پر علیہم الصلاۃ والسلام، وما و عیسیٰ، اور جو کچھ بھی دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام، وما اوتی النبی، اور جو کچھ بھی دیا جس کی طرف سے، ہم ان پر ایمان لانے والے ہیں. تعصب سے پاک ہیں، تکبر سے پاک، ہم تمام کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کسی میں تفریق نہیں کرتے. تفریق بین الرسل کفر ہے، اگر ایک رسول کا بھی انکار کر دیا جائے سارے رسولوں کا انکار ہے. لا نفرق بین احد منہم، مون، اور ہم تو اسی اللہ ہم نے فرما برداری اختیار کرتے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ بھی ایمان لے آئے ویسے جیسے تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ بھی ہدایت یافتہ ہو گئے، تمہارے بھائی ہیں. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر نہیں مانے منہ پھیر لیں گروڑیں، فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اب یہ بات جان لو کہ یقیناً وہ ذمہ گئے، بات تم نے وعدہ کر دی پھر بھی وہ نہیں مان رہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آپ کے لیے اللہ سبحانہ ہو جائے گا ان کے مقابلے میں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے. گویا حضور کو ایک دلاسا دیا جا رہا ہے، آپ گھبرائیے نہیں، یہ عیسائی ہیں، مشرک ہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، کرنے دیجیے، آپ اپنا کام کیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے. اور آپ کو معلوم ہے اس حوالے سے ایک تاریخی معاملہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو اس وقت آپ قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے. ہمیں لہٰذا جب خون کا دھبا جو گرا ہے، پہلا دھبا، وہ اسی آیت مبارکہ پہ گرا ہے اور وہ قرآن محفوظ ہے آج تک جہاں پر حضرت عثمان کا خون موجود ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ان کے لیے کافی ہو سکتا ہے. سمیع العلیم، صبغت اللہ، اور تم یوں کہا کرو اخترنا صبغت اللہ، یعنی ہم نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رنگ اختیار کر لیا، اللہ کا دین اختیار کر لیا، اور اللہ کے دین کی وجہ سے ہمارے اوپر جو دینی رنگ چڑھا ہے وہ ہم نے اختیار کیا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کون بہتر ہوگا سبحانہ و تعالیٰ کے رنگ کے اعتبار سے، یعنی دین اسلام کے اعتبار سے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے عبادت کرنے والے ہیں، اسی کے عابد ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ فرما برداری، یعنی ہم خالص کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اس کا دین اختیار کرتے ہیں. ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا ہودن و نصارا. تو کیا یہودیوں تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودیوں نہیں تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، پوچھے پوچھئے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو یہودا کوئی سوال ہی پیدا. یہ یہودا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام تھا، جس کی وجہ سے یہودی قوم مشہور ہو گئی. یہ یہودی کہاں سے ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، کیا یہ یہودی اور عیسائی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادتا انہ من اللہ، اور اس سب سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے اس گواہی کو جو اس کے پاس موجود ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. یہ اشارہ اس بات کا کہ تمہارے دل گواہی دیتے ہیں، تمہاری کتاب رسالت کے صحیح سے گواہی دیتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائیں یہ اللہ کے رسول ہیں. یہ ان تمہاری کتابوں میں انہی کی نہیں، ان کے صحابہ کی نشانیاں موجود ہیں. انجیل میں صحابہ کرام کی نشانیاں موجود تھیں. انشاءاللہ وہ تفسیر آئے گا تو میں پوری تفصیل آپ کو بتا دوں گا. تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے شہادت گواہی کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے ہو. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ پاک غافل نہیں ہونا اعمال سے جو تمہاری ڈٹائی، یہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے. پھر امتن قد خلق، بہت اہم ہے، وہ ایک امت ہی انبیاء کرام کی، ان بھی پیروکار تھے، وہ گزر چکے. لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو نیک اعمال ہے، ان کا اجر و ثواب محفوظ ہو گیا. ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم کرو گے. ولا تسالون عما کانوا یعملون، سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، اصل سوال تو تم سے تمہارے بارے میں ہوگا. اب اس کے بعد تحویل قبلہ کے والے آیات مبارکہ میں اس کا پس منظر میں نے تھوڑا سا بیان کیا تھا، پھر انشاءاللہ پھر اس کا ترجمہ کر لیں گے. بہت ہی پیاری آیات مبارکہ ہیں. میں نے اسے عرض کیا تھا کہ اللہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر جب نماز کی فرضیت کا معاملہ ہوا تو سابقہ شریعت میں کیونکہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا کر دیا گیا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں، لہٰذا سابقہ شریعت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں استقبال قبلہ قائم کیا کرتے تھے. مکے میں خانہ کعبہ کے اس رخ پر کھڑے ہو رہے ہیں کہ سامنے خانہ کعبہ بھی اور اسی رخ پر بیت المقدس بھی ہے. لیکن اب آپ مکے سے مدینہ ہجرت فرما چکے ہیں اور یہاں 16 مہینے تک جو آپ نے نمازیں پڑھی اور پڑھ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. اب یہ امتحان تھا، حضور کا تو تھا ہی تھا، صحابہ کرام کا بھی امتحان تھا کہ یہ واقعتا اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں یا ان کو محبت ہے اپنے آپ کا جو بھی تعلقات ہے اس بنیاد پر. یہ سب آزمائش علیہ الصلوۃ والسلام کی، صحابہ کرام کی بھی، لیکن ظاہر بات ہے اللہ کے رسول کو خانہ کعبہ سے بڑی شدید محبت تھی. لہٰذا آپ بار بار آسمان کی طرف اور خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ اللہ اب یہ قبلہ تبدیل ہو جائے اور جو اصل قبلہ ہے، اصل قبلہ ذہن میں رکھیے، خانہ کعبہ، یہ ہمیشہ سے خانہ کعبہ قبلہ اول رہا. سلمان علیہ السلام کے زمانے میں تبدیل کیا گیا تھا یہودیوں کی خواہش پر یا درخواست پر کہہ لیجیے، ورنہ اصل قبلہ تو خانہ کعبہ ہی تھا. ابراہیم نے بنایا ہے تو پہلے ثابت ہے، اور آدم نے بنایا علیہ الصلوۃ والسلام پھر سب سے پہلا کرتا. لہٰذا اللہ کے رسول کی خواہش آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، اسی خواہش انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبلہ تحویل فرما دیا. تحویل قبلہ ہوا عین نماز قرآن، وہ مسجد قبلہ تین، دو قبلے ہیں وہاں پر آج بھی. لیکن اتفاق سے جب میں وہاں پر تو انہوں نے جو دوسرا قبلہ تھا اس کو وہاں پلین کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو. لوگ جاتے تھے پاکستانی خاص طور پر 2 رکعت نماز پڑھنے خانہ کعبہ تھا، وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف رک کر کے. لہٰذا انہوں نے قبلہ ہی کر دیا کہیں ایسا نہ ہو لوگ یہاں پر نماز پڑھنا شروع کر. مسجد آج بھی موجود، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے اور اسی دوران یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی. این نماز کے دوران آپ نے 180 اپنا جو ہے وہ جو سم تبدیل کی ہے، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور آپ علیہ رخ تبدیل کر دیا. اب جب رخ تبدیل ہوا تو ربیوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو ہمارے کیمپ فالوور سے پہلے ہمارے قبلے کو فالو کر رہے تھے، اب گویا قبلہ تبدیل کر دیا گیا تو میں سوچوں یہ الگ امت ہے، یہ بڑا یونیک لوگ ہو گئے، اب یہ ہمارے فالوور نہیں ہے. تازہ یہودیوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جناب یہ کیسے ہیں، یہ کیسے ابھی عجیب نبی ہیں، کبھی اس طرف رخ کرتے ہیں کبھی اس طرف رخ کرتے ہیں، اور 16 مہینے تک تو یہاں پر رک کر کے نماز پڑھتے رہے، اب ایک دم سے ان کو یاد آیا شاید کہ وہ خانہ کعبہ اصل رخ، تو چلو اس دوران انہوں نے یہ تو نمازیں ریپیٹ کر لیں گے، جس کا انتقال ہو گیا وہ کیا کرے گا. لہٰذا اس پروپیگنڈے کے، شدید پروپیگنڈے کے نتیجے میں کچھ مسلمان بھی مت ہوئے، اور مسلمانوں نے حضور سے بارہ سوال کیا کہ واقعی اس کا جواب چاہیے. یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، آپ محسوس کریں گے تکرار کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خانہ کعبہ کے حق میں جو ہیں دلائل دیے گئے. فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان قریب کہیں گے بے وقوف سے میں سے کچھ لوگ اس چیز نے مسلمانوں کو پھیر دیے تھے جس پر وہ تھے. قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی پہلی بات تو آپ ان کو یہ بتا دیجیے اچھی طرح کہ یہ مشرق اور مغرب سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی خاص سمت میں محدود نہیں ہو گیا، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. الی صراط مستقیم کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا فاعل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دینا عام طور پر کیا جاتا ہے. لیکن ایک اور کا مفہوم موجود ہے، یہدی کا فاعل انسان بھی ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دے چاہتا ہے ہدایت حاصل کرنا، میں یشاء جو چاہتا ہے اپنی ہدایت کی طرف آنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے. یعنی اگر طلب تو اللہ پاک ہدایت عطا فرما دے گا. اب اس کا جو قبلہ تحویل ہوا، ایک نئی امت بھی ظاہری باتیں وجود میں آ گئی، امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی تاج پوشی ہو گئی. لہٰذا اب اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کا اصل کام تھا وہ بات بتا دی کہ اب تمہاری جو ہے تاج پوشی ہو، تمہارا اپوائنٹمنٹ ہو چکا، نو ہیو ٹو ڈو ناؤ. یہ جو عظیم تمہارا اپوائنٹمنٹ ہوا ہے اس کے حوالے سے اب تم نے کرنا کیا ہے. یہ آیت مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں برپا فرمایا. یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم بھی اسی مسلمہ کے حصہ ہیں. 1,45,00,000,000 اس وقت مسلمانوں کی تعداد ہے، ان کے کرنے کا اصل کام کیا ہے وہ اللہ پر بیان فرمایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اب جیسے یہ قبلہ تبدیل ہوا ہے اسی طرح ہے مسلمانوں، اب ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، امت وسط، بہترین امت. اب تم اللہ اور انسانوں کے درمیان لنک کا کام کرو گے، وہ کام کرو گے جو نبی اور رسول کیا کرتے تھے. اب کیونکہ یہ نبی آمول ہیں، نبی لہٰذا اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں، اللہ اور بندوں کے درمیان لنکوں تک پہنچانے کا کام، دین کی دعوت پہنچانے کا کام اب یہ ہے مسلمان امت، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ہم تو جیتے ہیں ہمیں تیرا نام رہے، بھلا ممکن ہے کہیں باقی نہ رہے، جام رہے. اور میری زندگی کا مقصد تیرے دین فرازی، میں لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ ہمارا مقصد تخلیق، اس امت مسلمہ کا مقصد بعثت، جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا. آیت نمبر 143، شہادت علی الناس، لوگوں پر گواہی دینا اپنے قول اور عمل سے، بہت اہم آیت مبارکہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، اس عظیم منصب پر تمہیں قائم کر دیا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کے خلاف گواہی دے سکو. قیامت کے دن جب لوگ کہیں تو ہمیں تو معلوم نہیں تھا کیا دین ہے، تو ظاہری بات ہے کس کی ذمہ داری ہے دین پہنچانا؟ پہلے نبیوں اور رسولوں کی تھی، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک دین پہنچائیں. اگر ہم نے پہنچا دیا تو انشاءاللہ قیامت کے دن سرخرو ہو جائیں گے، اور نہیں پہنچایا جیسے کہ اس وقت اکثر و بیشتر ہمارا حال ہے، تو یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ ہندو، یہ مجوسی، ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارا گربان پکڑ لیں. اے اللہ، تیرا کلام ان کے پاس تھا، تیرے نبی کی سنت ان کے پاس تھی، تیرا بہترین دین ان کے پاس تھا، لیکن یہ وہ گئے جو آسین کا صاحب بنے رہے، خزانے کا صاحب بن کر بیٹھے رہے، پر نہ خود عمل کیا نہ دوسروں تک پہنچایا. تو سوچیے یہ عظیم بار، قیامت کے دن دوسروں کی گمراہی کا وبال ہمارے ذمہ آ جائے گا اگر ہم نے یہ اس حوالے سے کوتاہی کی اور دین کی دعوت دوسروں تک نہیں پہنچائی. تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دے سکو. وَيَكُونَ رَسُولُكُمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن رسول تمہارے خلاف گواہی دے سکے. ابھی تمہارے خلاف یہ علیکم کا ترجمہ جو ہے میں نے خاص طور پہ کیا ہے. رسول سے سب سے پہلے سوال یہ کیا جائے گا قیامت کے دن کہ جو کلام آپ تک پہنچا تھا آپ پہنچایا نہیں، اور اگر رسول نے انہیں پہنچایا تو ظاہری بات ہے ذمہ داری رسول کی ہے، وہ تھا نمائندہ، اپوائنٹمنٹ ان کا ہوا تھا نمائندے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. لیکن اگر رسول نے امت تک پہنچا دیا اور گواہی بھی لے لی، آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کون سا واقعہ ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر 125,000 صحابہ کرام تھے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں گواہی لے لی تھی. قل بلغتو، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں؟ وہ بار عظیم جو میرے کندھوں پہ ڈالا گیا تھا، سنلقی علی ثقیلا، وہ بھاری بوجھ، وہ تم تک پہنچا دیا ہی نہیں. امت کا جواب کیا تھا؟ یقیناً پہنچا دیا، حق کے نصیحت ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. پھر آپ ان کی طرف دیکھیں، اللہم شہد، اے اللہ تو گواہ رہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ جو ذمہ داری میری تھی میری عمر میں نے پوری کر دی. اب قیامت کے دن بھی یہ گواہی لینے ہے وہ ہونے والی ہے، عدالت رکھنے والی ہے. سب سے پہلا سوال رسول سے ہوگا پہنچایا نہیں، صاف بتا دیں گے میں نے کیا. اب دوسرا سوال کس سے، دوسرا سوال ہوگا اس امت، اگر اللہ کا کلام پہنچا تو ان سے پوچھا جائے گا آپ کام پہنچا یا نہیں. اب جس وقت پہنچ گیا اس میں داری کیا لگائی نبی کریم نے؟ آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. لہٰذا اس ذمہ داری کو الحمدللہ صحابہ کرام نے جو ہے وہ بڑے بہترین احسن طریقے سے نبھایا ہے. اپنی بہترین صلاحیتیں، اپنی جوانیاں، اپنا گھر، بہترین جو کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا، تب کہیں جا کر اس وقت 1 کروڑ کی تعداد میں مسلمان ہیں، ہر پانچواں یا چھٹا انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلمہ پڑھنے والا، نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ یہ ساری کی ساری محنتیں ہمارے صحابہ کرام کی رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین۔ بہرحال یہ شہادت اور گواہی کا معاملہ جو قیامت کے دیا جانے والا ہے، مجھ سوال کیا جائے گا ہم نے اس حوالے سے کیا کچھ کیا۔ اگر ہم دین کا کام کریں گے، لگائیں گے، تو انشاءاللہ ہم بھی سرخرو ہو جائیں گے، اور اگر نہیں کریں گے، اپنی ساری صلاحیتیں اسی دنیا میں کھپا کر چلے جائیں گے، تو یقیناً وہاں پر شرمندگی ہوگی۔ اس عظیم امت میں اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا، یہ ایسی عظیم امت ہے کہ ہر نبی اور رسول نے خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ تو مجھے آخری نبی کے رسول، آخری رسول کی امت میں شامل فرما دے۔ یہ ایسی عظیم امت ہے، سارے نبوت انجام دینے کے اللہ پاک نے برپا فرمائی ہے، لیکن اگر ہم نے کوتاہی کی تو پھر سزا بھی بہت زیادہ ہے۔ جن کے رتبے سوا ان کی سوا مشکل ہے، اور اگر ہم نے ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ، تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ قیامت کے دن رسول تمہارے خلاف گواہی دے سکے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ تھے، یعنی بیت المقدس، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، سوائے یہ لیے کہ ہم آزمانا چاہتے تھے، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے وہ جو اتباع کرتے ہیں رسول کا، ممن ينقلب على، ہم واضح کرنا چاہتے تھے کہ کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے آزمائش تھی، اللہ کے رسول خانے کو فالو نہیں کر رہے بلکہ بیت المقدس کو فالو کر رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم آزمانا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے۔ اب یہ آیت خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہے، کئی جو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن کے سوا کچھ نازل نہیں ہوا اللہ سبحانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ کوئی اور شے بھی ہے جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی، اس کے ذریعے سے آپ کو رہنمائی دی گئی کہ آپ بیٹھ کیجیے۔ اللہ ہی فرما رہا ہے وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور نہیں بنایا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ تھے، مگر اس سے کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون رسول کی اتباع کرتے ہیں اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے ہیں۔ پورے قرآن حکیم میں کہیں پر بھی بتا دی جائیں یہ لکھا ہوا ہو کہ اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ آپ بیت المقدس پڑھیں، ظاہر بات ہے یہ وحی خفی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، اور آپ اسی کے مطابق عمل کر، کہیں بھی نہیں تھا خرا وہ آپ کے سامنے واضح ہے کہ آپ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف۔ منکرین سننا خاص طور پر یا منکرین حدیث کے لیے ایک دلیل ہے کہ دیکھو قرآن حکیم میں قرآن کے سوا بھی بہت کچھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، جس کی بنیاد پر آپ نے بہت سارے معاملات کیے۔ بہرحال وہ امکانات کبیرتن اللہ علی الذین ھدى اللہ، اور واقعتاً یہ ایک بہت بھاری کام تھا، کوئی آسان کام نہیں تھا، اللہ الذین ھدى اللہ، سوائے ان لوگوں پر جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی تھی، رسول سے محبت عطا فرما دی تھی۔ وما کان اللہ یضیع ایمانکم، اور اللہ پاک ایسا نہیں ہے کہ تم ایمان کو ضائع کر دے۔ اب یہ اس بات کا جواب ہے کہ کہا گیا کہ جناب 16 مہینے تک جو نماز پڑھتے ہیں ان کا کیا ہوگا، تو ضائع ہو گئی، تو اللہ پاک نے یہ صلات کو ایمان قرار دیا، نمازوں کو تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ پاک تو انسانوں کے حق میں بہت زیادہ شفیق ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وہ آیات مبارکہ آ رہی ہیں اس میں جو تحویل قبلہ کا واقعہ بہت ہی پیارا ہے، قد نرا تقلب وجهک، اور ہم دیکھتے رہے آپ کا چہرہ ہر بار آسمان کی طرف اٹھتا، ہم دیکھتے رہے وہ، یا قدرت بھی جس چہرے کو تکا کرتی تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کے چہرے مبارک کو جو ہے دیکھا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کا تذکرہ آ رہا ہے، دیکھتے رہے بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ان قریب آپ کا چہرہ، آپ کا رخ تبدیل کر دیں گے، پھیر دیں گے اس رخ کی طرف جو آپ کو پسند ہے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف، فَوَلِّ وَجْهَ حرام، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخ نماز حرام کی طرف کر لیے۔ یہ ہے وہ مبارکہ جس میں، جیسے میں نے نماز کے دوران ظہر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، آپ نے فوری طور پر ایک لمحے کا توقف بھی نہیں کیا اور نماز کے دوران 180 ڈگری پر اپنا رخ پھیرا، فطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم، اور مسلم جہاں کہیں بھی تم ہوا کرو، فولوا وجوہکم شطرا، تو نماز میں اپنا رخ بیت حیات الحرام کی طرف کیا کرو، خانہ کعبہ کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ لازمن جانتے ہیں کہ یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اصل قبلہ یہی ہے کعبہ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ پاک غافل نہیں ہے اس عمل سے جو وہ کچھ کرتے ہیں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ دے دیں، آپ لے آئیں ان لوگوں کے لیے کتاب دی گئی ہے، بالکل یعنی نشانیاں تمام معجزات لا کر دکھا دیں، ہاں تبیو قبلہ تک، یہ اصول، وہ آپ کے قبلے کی ہرگز ہرگز پیروی نہیں کرنے والے ہیں، وما انت بتابع قبلتهم، اور اب آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. بیت المقدس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک گروہ اس کا وہ ہے کہ جہاں یہودی جا کر گریا کر کے آ جاتے ہیں اور اس جگہ کو مقدس مانتے ہیں، دوسرا پر جہاں حضرت مریم کی جو نسل نما ہوئی تھی جنوبی حصہ، وہ حصہ وہاں پر جو عیسائی کو مقدس جانتے ہیں. ایک ہی قبلہ ہے لیکن اس میں ایک حصہ یہودی کے لیے مقدس ہے اور دوسرے کے لیے مقدس ہے. تو یہ آپس میں ایک ہی قبلے کو یہ آپس میں بھی اتباع کرنے والے نہیں ہیں. ولا ان اتباع کا احواؤہم، پھر یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے، نازک آیت ہے. اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، نہ جہاں کا من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ چکا ہے، انک اذا لمن الظالمین، تو یقیناً آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تو جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں. اب یہ ہو کی ضمیر سنوں کی طرف جا سکتی ہے، جس طرح اس میں تو خاڑی کی طرف ہوگی، لیکن قرآن کو بھی ایسے پہچانتے ہیں اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں. کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ساری باتیں اولاد اور ماں باپ کے درمیان جو محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد کو انسان پہچانتا ہے. تو یہ یہودی ایسے پہچانتے ہیں آپ کو، قرآن کو، یا خانہ کعبہ کی اللہ کی طرف سے حق بات ہے. جیسے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جیسے ایک جو ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ جانتے بوجھتے وہ چھپاتا ہے. حق میں ربک، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق تو آپ کے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونن من الممترین، تو آپ ہرگز سب کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے گا. کل وجاتن ہوا مولیہ، اور دنیا میں ہر شخص ایسا ہے، ہر شخص جو کوئی نہ کوئی مقصد حیات رکھتا ہے، کوئی نہ کوئی رخ حیات رکھتا ہے. دیکھیں بڑا دلچسپ ہے، قبلہ کے حوالے سے یقیناً ہم کانے کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، لیکن ہر شخص کوئی نہ کوئی ایک گول، ایک ٹارگیٹ رکھتا ہے. دنیا میں جو دنیا دار ہیں ان کا ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ جانا. اور جو دین دار ہیں کو اپنا سما، اللہ کی رضا کو اپنا ٹارگیٹ رکھتا ہے. یاد اللہ، ہر ایک وجہتن، اس کے لیے ایک سمت ہے، ایک رخ ہوا مولیہ، جس کی طرف وہ بڑھتا ہے، اس کی طرف رخ کرتا ہے. تو اے مسلمانوں، تم کیا کیا کرو؟ فاستبقوا الخیرات، تو تم نیکیوں میں آپس میں ایک دوسرے سے مسابقت کرو. کمپٹیشن کا جذبہ تو ہم نے رکھا ہے. بچوں کو آپ دیکھیے، سوال اٹھائیے، 5 روپے انعام دے دیجیے، ہر بچہ ہاتھ اٹھائے گا، چاہے اس کو جواب آتا ہو نہ آتا ہو. یہ کمپٹیشن رکھا آپ نے. بندہ مومن وہ ہے جو آخرت کے حوالے سے کمپیٹ، اور دنیا دار وہ ہے جو دنیا کے حوالے سے کمپیٹ کر رہا ہوتا ہے. برابر والے اگر ہونڈا کارڈ خرید کے لیا ہے تو آپ کوئی بھی پلاٹ بیچ کر ہم کو ہونڈا کارڈ چاہیے، لازمی طور. یہ کمپٹیشن چل رہا ہے، پلاٹ خریدا ڈیفینس میں بھی خریدوں گا، نہیں یہ کیا میں بھی کروں. کمپٹیشن دنیاوی اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے. حضور فرمائے دین کو اپنے سے بہتر لوگوں کو، تاکہ تمہارے پاس دین پیدا ہو آگے بڑھنے کا. اور دنیا میں دیکھو اپنے سے کمتر لوگوں کو، تاکہ تمہارے اندر جذبہ تشکر پیدا ہو کہ اللہ پاک نے تمہیں کیا کچھ عطا فرمایا. بہرحال فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، سبقت کرو. اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ پاک تمہیں لے آئے گا، بالآخر جمع کر دے گا قیامت کے دن. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ پر قادر ہے. ومن حیث خرجتا، اب آپ جہاں سے بھی گزرے سفر میں ہو، فولی وجہ کا سطر المسجد الحرام، تو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف کیا کریں. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یقیناً یہی تمہارے حق کے رب کی طرف سے بالکل سچ بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا اللہ سبحانہ وتعالی غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. وَمِن حَيْثُ خَرَجْتَ، اب یہ تکرار بتا رہی ہے کہ پروپیگنڈا بڑا شدید تھا جس کی وجہ سے مسلمان متاثر ہو رہے تھے، لہٰذا اللہ کی طرف سے بھی ریپیٹڈلی آیت مبارکہ آئی. جہاں کہیں سے بھی آپ گزریں، فولی وجہ تطر المسجد الحرام کی طرف کیا کریں. اور اے مسلمانوں، تم بھی جہاں کہیں بھی ہوا کرو، نماز حکم شطرہ، تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کیا کرو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، حاضر ہونے کے بعد لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی، لیکن ان کو معلوم تھا کہ خانہ کعبہ اصل جو ہے وہ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان میں سے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں. فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو دین کے اس معاملے میں عمل کرنے کے حوالے سے ان سے ہرگز ڈرو کہ وہ کیا کہیں گے، کیا پروپیگنڈا کریں گے. واخشونی، مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو، میری فرما برداری اختیار کرو. ولی اسیم علیکم، اور یہ میں نے تم پر اس لیے انعام فرمایا خانہ کعبہ کے حوالے سے، تاکہ رحمت کا تم پر اتمام کر دوں. ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم یافتہ ہو سکو. اب اس کے بعد آیت نمبر 152 آ رہی ہے، اس کو بھی پڑھی لیتے ہیں، لکھ ہمارے پاس تھوڑا محدود ہے. کمار منکم، اور انعام سنو، ایک تو خانہ کعبہ ہے، جس طرح ہم نے بھیجا تمہارے درمیان اپنا رسول تمہیں سے، یتلو علیکم آیاتنا جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں ویزکیکم جو تمہارا کرتے ہیں تمہارے دل محبت نکالتے ہیں ویعلمکم الکتاب والحکمہ اور وہ تم کو کتاب شریعت کے احکامات اور اس کی حکمت سکھاتے ہیں ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. اب وہ جو دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ پوری ہوئی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. لیکن یہ انعام آپ نے دیکھا ترتیب کے اعتبار سے تھوڑا سا مختلف ہو گیا. نمبر ایک اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں. نمبر دو یہاں پر تزکیہ چوتھے نمبر پر آیا تھا. اللہ آپ کے ذریعے تزکیہ نفس ہونا چاہیے. اگر تزکیہ نفس نہیں ہو رہا تو ظاہری لاش گندا ہو اندر سے گندا ہو تو آپ اس کے اندر کتنا ہی پیارا مصروف ڈال دیجیے اندر سے وہ چیز خراب ہو جائے گی. تب تک دل پاک نہ ہو باطن پاک نہ ہو انسان کا عمل میں ریاکاری پیدا ہو جائے گی منافقت پیدا ہو جائے گی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور تم پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں تمہارا تزکیہ کرتے ہیں تمہاری نیتوں کو خالص کرتے ہیں ایسے باطنی بیماریوں کو نکال پھینکتے ہیں پھر تمہیں شریعت کے احکامات سکھاتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں. اور یقیناً اس سے پہلے تم ناواقف لوگوں میں تھے تم نہیں جانتے تھے. فاذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کروں گا. دو طرفہ تکلیف تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کروں گا. کیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اللہ